اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر دیکھنے والے تمام ناظرین کو نور الولایہ ٹی وی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک آئین کو مقرر کیا ہے جس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اب یہ معرفت بعض اوقات قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ تعلیمات کے جو اہل بیت سے ہمیں ملی ہیں، جن میں زیارات ہیں اور جن میں دعائیں ہیں، ان کی معرفت سے انسان ہدایت تک جا سکتا ہے۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا کہ جو صحیفہ سجادیہ کے اندر روزے عرفہ کے عنوان سے مشہور ہے، اس کے اندر معرفت کے بہت سارے عظیم نمونے ہیں۔ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین زوار حسین صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا تاکہ اس دعا کے اندر جو معرف ہیں ان کے اوپر لبکشائی کی جا سکے۔ آپ سے پہلا سوال عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ گفتگو دعا کے بارے میں ہے، تو سب سے پہلے آپ ناظرین کے لیے یہ واضح کیجئے کہ دعا کا فلسفہ کیا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور یہاں آئیں، ناظرین کو جو ہے وہ معارف آل محمد سے روشناس کروائیں۔ جہاں تک تعلق ہے دعا کا اور دعا مانگنا کیا ہے، دعا کا فلسفہ کیا ہے، تو اس میں میں مختصر جو بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ دعا اصل میں ہے پکار، بلانا، کسی کو ندا دینا، صدا دینا، بلانا۔ تو یہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دوں گا۔ جب جواب کی گارنٹی ہے تو پھر بلانا ہے، اور اس بلانے کا خود فلسفہ کیا ہے، وہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی چیز طلب کرے، صرف خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنا، اس کا جو راز ہے وہ یہ کہ خدا کے ساتھ رابطہ قائم رہے۔ اور خدا خود فرماتا ہے کہ ان انین ال جی، پکارنے والوں کی جو آوازیں ہیں، گڑ گڑاہٹ ہے، وہ میرے لیے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے مجھے۔ اور لہٰذا خود دعا مانگنا جو ہے اس میں راز ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ جو انسان کا رابطہ ہے وہ برقرار رہے، چونکہ خدا جو اپنی طرف سے کہتا ہے کہ نحنو اقرب الیکم من حبل الورید، کہ ہم جو ہے شہرک سے بھی تمہارے نزدیک ہیں، لیکن تم بھی تو ہمارے نزدیک ہو نا۔ اس نزدیک ہونے کے لیے خدا نے دعا کو بیان کیا، اور دعا کے تین اہم فلسفے کہہ سکتے ہیں، ایک فقر ہے، دوسرا اقبال ہے، اور تیسرا قرب خداوندی ہے۔ دعا جب انسان کرتا ہے تو اس میں وہ اپنے فقر، اپنی حاجت، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا، میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ خدا بھی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے ایمان والو تم فقیر ہو، تم صرف تم فقیر ہو، یعنی جو عبد ہے وہ فقیر ہے، خدا جو ہے وہ غنی اور حمید ہے۔ لہذا جب فقر کا اس کو احساس ہوتا ہے، اور اس احساس کے ساتھ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا کو بلاتا ہے، تو خدا بھی پھر اس کی استجابت کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا جو ہے اقبال، اقبال یہ ہے کہ ہماری طرف سے خدا کو پکارنا اور خدا کی طرف سے جواب دینا ہے۔ اور یہ خدا کا راز ہے کہ نہج البلاغہ میں بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر عذاب نازل نہ ہو، تو تمہارے پاس دو قسم کی امان ہیں، ایک امان تم سے اٹھا لی گئی ہے، اور وہ تھا وجود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری دعا اور استغفار ہے۔ جب تک یہ دو ہیں، خدا جو ہے عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس دعا کے ذریعے سے انسان اپنے خدا کے قریب ہوتا ہے، اس کو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، اور قرب خداوندی کے لیے انسان کو خلق کیا دی۔ خدا نے تمام عالمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے بنی، اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اور قرآن میں واضح طور پر یہ فرما دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی خدا کی معرفت حاصل کریں، خدا کی عبادت کریں، خدا کے قریب ہوں۔ اور ان میں سے ایک بہترین وسیلہ جو ہے ہمارے پاس وہ دعا ہے۔
ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے دعا کے فلسفے کو مختصر انداز میں ناظرین کے لیے واضح کیا۔ بہت سارے ایام ایسے ہیں کہ جن کی فضیلت اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ عید کے ایام ہوں، وہ ولادت کے ایام ہوں، وہ شہادت کے ایام ہوں. انہی ایام میں سے ایک یوم روزے عرفہ ہے، تو روزے عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے آپ ناظرین کے لیے چند کلمات عرض کر دیں.
خدا نے کچھ ایام کو فضیلت دی ہے، اور اسی طرح سے کچھ اوقات جو ہیں ان کو فضیلت دی ہے. وہ شب کی صورت میں ہو تو لیلۃ القدر ہے، روز کی صورت میں ہو تو مثلا ماہ مبارک رمضان ہے، انہی میں سے ایک روزے عرفہ ہے. روزے عرفہ جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس میں دعا کرنے کا، تسبیح کرنے کا، حمد کرنے کا، خدا سے مانگنے کی تاکید کی ہے. بہت زیادہ فضیلت والا دن ہے، حتیٰ کہ روایات میں کہا گیا کہ یہ عید ہے، یہ والا دن جو ہے روزے عرفہ کا دن عید کا دن ہے، اور اس کا خود نام بھی عرفان سے ہے، معرفت سے ہے، عرفہ سے ہے، یعنی معرفت والا دن. تو اس میں خدا کی معرفت حاصل کرنی اور صرف خدا سے مانگنا ہے، یہ اس کا دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور اور معروف آیت ہے، معذرت آیت کہہ رہا ہوں، حدیث ہے کہ جس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ وہ غیر خدا سے مانگ رہا تھا. کہا ویلک، یعنی افسوس ہے تمہارے اوپر، تعجب ہے کہ تم آج کے دن بھی غیر خدا سے مانگ رہے ہو، کہ جب اس دن خدا سے مانگا جاتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچوں کے لیے بھی بھلائی اور خیر کی توقع کی جاتی ہے، اس دن بھی تم غیر خدا کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے ہو. اسی طرح سے یہ جو دن ہے اس کو دعا کے ساتھ گزارنا چاہیے. اور اس روزے عرفہ میں بہت زیادہ دعائیں ہمارے پاس آئیں ہیں. جو مشہور ترین دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، کہ جو معمولاً پڑھی جاتی ہے روزے عرفہ کو، اور دوسری دعا جو ہے وہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، جو 47 نمبر دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، اور اتفاقاً وہ صحیفہ سجادیہ کی سب سے لمبی دعا ہے، کہ جس میں وہ عرفہ کے دن جس کو پڑھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ روزے عرفہ میں زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ فضیلت ہے اور افضل الاعمال میں سے. ویسے بھی ہر مناسبت میں امام حسین کی زیارت افضل ہوتی ہے، لیکن عرفہ میں خصوصی اس کی تاکید کی گئی ہے. اور یہ ایک روایت ہے کامل الزیارات میں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی یتجلى لزوار قبر الحسین قبل اہل عرفات، کہ اہل عرفات جو حاجی حج پہ ہوتے ہیں روز عرفہ، ان کو دیکھنے سے پہلے امام حسین کے زائرین پر خدا خصوصی نظر کرم فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، اور ان کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اہل عرفات اور حاجیوں کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے. تو یہ جو فضیلت ہے روز عرفہ کی، وہ اس سے بھی اجاگر ہوتی ہے ہمارے لیے. اور اس میں دعا کرنا، خدا سے مانگنا، خدا کی معرفت حاصل کرنا، یعنی اپنے آپ کو عبد اور ذلیل ظاہر کرنا، اور خدا کو جو ہے وہ غنی مطلق، قادر مطلق ظاہر کرنا، اور اس سے مانگنا اس امید کے ساتھ کہ صرف دینے والا خدا ہے. یہ روزے عرفہ میں عرفان کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. اور اسی لیے دعائیں ہیں، جس میں سے ایک دعا جو ہے ہماری ابھی جس پہ ہم نے بحث کرنی ہے، جس کو بیان کرنا ہے، کہ اس دعا میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے، جس میں صحیفہ سجادیہ، جس کو صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں ہم، اور زبور آل محمد بھی کہتے ہیں. چونکہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو مکتب ہے، ہمارا جو مذہب ہے شیعہ، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ کسی مکتب کے پاس ایسی دعائیں موجود نہیں جو ہمارے پاس موجود.
ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے روز عرفہ کی فضیلت کو بیان فرمایا. چونکہ روز عرفہ معمولاً جب بھی ہم نگاہ کرتے ہیں یا جم میں جاتے ہیں، کسی مذہبی اجتماع میں جاتے ہیں، تو روز عرفہ کو معمولاً دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے، ان سے جو نقل شدہ ہے وہ پڑھی جاتی ہے. چونکہ آج ہمارا موضوع وہ دعا نہیں ہے، بلکہ وہ دعا کہ جو صحیفہ سجادیہ میں بہت سارے مومنین شاید آشنا نہ ہوں اس دعا سے، جس طرح آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ بہت ساری دعائیں ہیں، زیارات ہیں، اور صحیفہ سجادیہ کے اندر بھی جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا. تو میں یہ چاہوں گا یہ دعا کہ جو صحیفہ سجادیہ کے اندر ہے، کہ جو روز عرفہ کے دن امام سید الساجدین پڑھا کرتے تھے، اس دعا کے اندر کون کون سے موضوعات کو امام نے بیان فرمایا ہے؟
یہ جو دعا ہے میں نے جیسے ذکر کیا، صحیفہ سجادیہ کی سب سے لمبی دعا ہے. اس کے 133 فراز ہیں، اور 47 نمبر دعا ہے. اس صحیفہ سجادیہ کی شرحیں بھی بہت زیادہ لکھی گئی ہیں, ناظرین کے لیے میں عرض کر دوں, جو اہل علم ہیں, اہل دانش ہیں, یقینا وہ مراجعہ کریں گے. اردو میں علامہ مفتی جعفر حسین عال اللہ مقامہ الشریف, انہوں نے اس کی شرح کی. اسی طرح سے سید ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کی ہے. عربی میں علی خان, سید علی خان مدنی نے کی ہے. فارسی میں تو بہت زیادہ اس کی لکھی گئی ہیں, آغا انصاریان نے بھی اس کے اوپر شرح لکھی ہے, تو ان کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جب ہم کہتے ہیں کہ کون کون سے موضوعات یا کیا کیا معارف ہیں, تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر اپنے معارف حاصل کرنے ہیں تو اس میں قرآن اور حدیث کے بعد ہمارے جو بہترین منابع, ان میں سے ایک زیارت ہے اور دوسرا دعا ہے. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی کہ جب امام حدیث میں مخاطب ہوتے ہیں تو عام شخص کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں, اور ان کا وظیفہ یہ ہے, نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم, ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے, ان کا یہ وظیفہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرنا ہے. تو وہاں پر اونچ نیچ ہو سکتی ہے, ممکن ہے ایک مخاطب بہت عالی اچھا کلام ہو, ایک مخاطب کی سطح معرفت بہت کم ہو, وہاں پر بہت زیادہ عمیق بات نہ ہو. لیکن زیارت اور دعا میں جب آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ امام کا مخاطب کون ہے. دعا میں یقیناً امام کا مخاطب خدا ہے. جب خدا مخاطب ہوتا ہے امام کا, اور تو پھر وہاں پر جو معارف بیان ہوتے ہیں وہ معارف یقیناً بہت عالی ہیں, اور امام نے بھی اس دعا کے اندر بہت زیادہ معارف کو ٹچ کیا ہے اور بیان کیا ہے, کہ جس کو ہم سب کو تو بیان نہیں کر سکتے لیکن بعض کی طرف اشارہ ضرور کریں گے. اس میں سے پہلا جو مضمون ہے, جو محتویٰ ہے, وہ ہے معرفت خداوندی. یعنی ہم خدا کی کیسے معرفت حاصل کریں, خدا کی کون کون سی صفات ہیں, کون کون سے اسماء ہیں, اس کو پکاریں تو کن اسماء کے ساتھ, کن صفات کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ ہے خدا, اسی طرح سے آل محمد پر ہم درود بھیجیں تو کس طریقے سے درود بھیجیں. اس کے بعد جو امام خدا نے بنایا ہماری ہدایت کے لیے, اور جس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے کر منزل تک ہمیں پہنچا دے. امام ہوتا ہی وہی ہے جو ہاتھ پکڑ کر آپ کو منزل تک پہنچا دے. اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں, اور خصوصاً دعا میں جو شرائط ہیں, کہ آیت اللہ بہجت مرحوم جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ کو چار چیزیں ہونی چاہیے. پہلے یہ ہے کہ آپ خدا کی حمد اور تسبیح کریں, تمجید کریں. اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں. جب گناہوں کا اقرار آپ کر لیں گے, اس کے بعد پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجیں. جب محمد و آل محمد پر درود بھیجیں گے, پھر یہ جب شرائط ہوں گی تو آپ سمجھیں گے آپ کی دعا جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی, آپ کو استجابت دعا ہو جائے گی اور خدا آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اس میں یہ ہے کہ صلوات ایک ایسی چیز ہے جو اہل معرفت اور اہل عرفان عملی والے شخصیات نے ذکر کیا ہے کہ بعض اذکار ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے, پینسل کا کام کرتے ہیں, کچھ لکھ دیا آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا. بعض کچھ اذکار ہوتے ہیں جو آپ کی برائیاں مٹا دیتے ہیں, گناہوں کو کم کر دیتے ہیں. لیکن صلوات ایک ایسا ذکر ہے کہ جو ربڑ کا کام بھی کرتا ہے اور پینسل کا کام بھی کرتا ہے, یعنی ایک ہی ٹائم میں پینسل اور ایک ہی ٹائم میں ریزر کا کام کرتا ہے. اس سے نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. تو اس دعا میں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے, اس میں سب سے پہلے یہ کہ ہم خدا کی مدح اور سرائی کیسے کریں, خدا کی تمجید اور تسبیح کیسے کریں. تو امام جو ہے وہ فراز اول دعا میں بھی صحیفے میں یہ فرماتے ہیں, الحمد للہ رب العالمین, یعنی تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. آپ کو پتہ ہے رب وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے, جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. یہ جو ربوبیت ہے, قدرت خداوندی ہے, حاکمیت ہے, خدا کی طاقت ہے, اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہم لک الحمد و بدیع السماوات والارض, پھر خدا کے خالق ہونے کو بیان کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ خالق ہے. اس کے بعد کیا فرمایا, لا الہ الا ہو. اس کے بعد توحید کی طرف جو ہے وہ چلے گئے امام. یعنی خدا, ایک نقطہ جو ہے وہ یہ کہ اگر خدا کی حقیقی ہم نے حمد اور تمجید کرنی ہے تو وہ خدا کی صفت وحدت, اس پر ہم نے تمرکز کرنا ہے, اس کو بیان کرنا ہے. کیوں؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی مولود پیدا ہوتا ہے وہ فطرت خداوندی پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، پھر اس کے والدین اس کو آ کر یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، و یمجسانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن اس فطرت اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے، والدین کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، اس کے مختلف عوامل جو معرفت خداوندی میں موانع ہیں ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ہوا نفس ہے مثلا. تو خود توحید پہ جب تاکید کر رہے ہیں امام، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس فطرت کی طرف انسان کو لے آنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس جو اس کے اندر فطرت اور جبلت میں یہ خدا شناسی پائی جاتی ہے، معرفت خدا، اس کے لیے وہ کبھی راستہ گم کر دیتا ہے اور خدا کے علاوہ بت کی پوجا کرنے لگتا ہے، کسی درخت کی پوجا کرنے لگتا ہے، یا خدا کی مخلوق مثلا گائے کی پوجا یا سورج کی پوجا، یہ جو راستہ کھو بیٹھتا ہے، اس راستے سے اپنے اصلی راستے پہ واپس آنے کے لیے توحید سب سے بڑا عنصر ہے. اور اگر توحید کمپلیٹ ہو جائے، یعنی خدا کی طاقت و قدرت و وجود، یا فلسفی انداز میں اگر اس کو بیان کریں تو خدا کا احاطہ وجودی اتنا وسیع ہے کہ اس نے اس کائنات میں کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے. واللہ هو الواحد القہار ہے جو قرآن میں تعبیر ہے، واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، یعنی ایسا واحد ہے کہ اس کی وحدت اس کی اپنی ذات کے مطابق ہے اور اس نے کسی اور کے لیے جگہ نہیں. اس کی طرف امام جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں سب سے پہلے حمد کے بعد. اس کے بعد جو ہے پھر دوسری صفت جو امام نے یہاں بیان کی خدا شناسی میں، وہ ہے علم الہی، کہ خدا کا علم جو ہے وہ تمام اشیاء پر محیط ہے، کلی چیز ہو، جزی چیز ہو، کچھ بھی ہو. یہاں پر امام فرماتے ہیں وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَيْئِن، کہ اس کے علم سے کسی چیز کا علم غائب نہیں ہے. بس جب ہمیں یہ اعتقاد ہو جائے کہ خدا ہماری سب چیزوں کو جانتا ہے، یعنی ہمارا کوئی بھی کام، چاہے وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آشکار ہو یا پنہان ہو، چھپ کے کریں یا کسی کے سامنے کریں، اگر ایسا ہم اس طرح سے ہوں خدا کو سمجھ رہے ہوں کہ خدا ہماری تمام چیزوں سے آگاہ ہے، خدا سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب جانتا ہے، تو پھر انسان جو ہے یقیناً وہ اپنے آپ کو خدا کے قریب کرے گا. اسی طرح سے علم کے بعد جو ہے امام قضاء و قدر کی جب بات کرتے ہیں اس میں، تو کہتے ہیں کہ سبحانک قولک حکم و قضاؤک حتم و ارادتک عزم. تو یہ بھی خدا کی جو ہے معرفت ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا جو قول ہے وہ حکم ہے، ہمیں خدا کے فرمان سے روح گردانی نہیں کرنی، خدا جو ہمیں حکم دے گا اس کو ہم نے انجام دینا ہے. اسی طرح سے اس کی جو قضاء اور قدر ہے وہ حتمی ہے، اس سے پھر کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یعنی کسی کے اندر کوئی مجال نہیں ہے. اسی طرح سے خدا کے خالق ہونے کو بھی امام جو ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں اس کے اندر، انت الذی لم یعنک علی خلقک شریک ولم یوازرک فی امرک وزیر ولم یکن لک مشاہد ولا نذیر، کہ اس فراز 14 نمبر فراز میں امام یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے، اے خدا، جب آپ نے اس کائنات کو خلق کیا تو اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں تھا، چونکہ شریک تب آئے گا جب خدا کے اندر یہ توان اور طاقت نہ ہو، خدا نعوذ باللہ ضعیف ہو، ناتوان ہو، تو تب آئے گا. ولم یؤازر کا فی امر کا وزیر، اور نہ ہی کسی نے مشورہ دیا. یہاں پہ ایک عون کا لفظ استعمال ہے اور دوسرا جو ہے وہ وزارہ کا ہے، معاذرہ کا لفظ استعمال ہوا عربی میں. یہ دو الگ ہیں، ایک چیز ہے اس مدد کرنا، ایک ہے مشورہ دینا، یعنی نہ کسی نے آپ کو مشورہ دیا ہے اور نہ ہی عملی طور پر کسی نے آپ کو کے کام میں آپ کا حصہ بٹایا ہے یا مدد کی ہے، چونکہ خدا جو ہے وہ اپنے کام میں قادر و مطلق ہے اور اس کا کام متقن ہے، اس کی سن جو ہے وہ احسن السن ہے. خدا جس چیز کو بناتا ہے، خلق کرتا ہے، وہ پھر ایسے بناتا ہے کہ اس کی طرح سے کوئی بنا نہیں سکتا. یہ جو خدا شناسی کے معارف ہیں، چونکہ انسان جب خدا کو پہچانے گا نہیں، پھر خدا سے مانگے گا کیسے؟ لہٰذا پہلا جو عنصر ہے، شرط ہے ضروری، وہ یہ کہ خدا کو کیسے پہچانے.
ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس دعا کے اندر جو موضوعات ذکر ہوئے ہیں چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، وإلا یہ دعا اور یہ मारिफ ऐसे हैं कि जिन पर जितने गुफ्तगू की जाए कम है। मैं आप आखिरी सवाल करूँगा, चूँकि आपने गुफ्तगू के दौरान फरमाया कि इस दुआ के अंदर खुद इमाम ने सलावात का ज़िक्र किया है, तो सवाल मेरा ये है कि दुआ की कबूलियत के अंदर सलावात का क्या किरदार है?
जैसा कि मैंने आगा बाजत का वो कौल ज़िक्र किया और रिवायात में भी इसकी तायीद है कि दुआ एक ऐसी चीज़, ऐसी दुआ है, सलावात जो है, दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये ऐसी दुआ है कि जो कतई तौर पे मुस्तजाब है। तो इसको लिहाजा हम अपनी दुआ को इसका गिलाफ बनाते हैं। जिस तरह से किताब होती है उसकी जिल्द होती है, एक तरफ गत्ता है दूसरी तरफ गत्ता है, अंदर कागज़ होते हैं उसको बचाते हैं, तो हम एक तरफ जो है गिलाफ बनाते हैं दुआ अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, दूसरी तरफ भी बनाते हैं, बीच में अपना अपनी तलब और हाजत रख देते हैं, तो इंशाल्लाह कबूल है। यानी अगर दुआ मांगनी है और हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआ हमेशा यकीनन मुस्तजाब हो, तो उसके लिए हमें सलवात को, यानी जिस तरह से बच्चे जो है वो कागज़ से एक जहाज़ बनाते हैं उसको फिर उड़ाते हैं, अगर हमने अपनी उस हाजत को ऐसे बना लिया कि उसका एक पर हमने एक सलवात और दूसरे पर उसका दूसरी सलवात पढ़ी, तो ये दो ऐसे पर हो जाएंगे कि वो यकीनन उस दुआ को खुदा की बारगाह में लेके जाएंगे और वहाँ से कभी रद्द नहीं होगी। और एक ये कैसे हो सकता है कि दुआ में चूँकि आप तरहुम की दुआ करते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, और कुरान कहता है कि जब भी कोई आपको पुकारता है तो आप उसको अच्छे अंदाज़ से पुकारो, उसका सिला दो, तो जब हम आले मोहम्मद के लिए को पुकारेंगे तो यकीनन वो भी हमें एक अच्छे अंदाज़ में पुकारेंगे और उनकी ज़ात में जूदो सखा है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने भी हमें सलवात भेजने का भी इस अपनी दुआओं में तरीका सिखाया। खसूसन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जो दौर है वो बनी उमैया का सख्त तरीन दौर था, और उसमें तालीम देने के लिए उन्होंने दुआ का तरीक़ा अपनाया और अपने ग़ुलामों को और कनीज़ों को ये तालीम दिया करते थे दुआओं की, तो उसमें सलवात जो है वो डाल देते थे बीच में, ताकि उनको पता चले कि खुदा के बाद और इमाम मफरूज़ ताआ के बाद आले मोहम्मद का क्या मकाम है और उन पर सलवात भेजने का क्या फ़लसफ़ा है और कैसे सलवात भेजनी चाहिए। मसलन इमाम फरमाते हैं, रब्बे सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद المنتجب المصطفى المكرم المقرب أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك وترحم عليه أمتع رحماتك رب اے خدا اے پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج۔ کون سے محمد و آل محمد؟ المنتجب، وہ جو جن کو آپ نے خود چنا ہے، یعنی اپنی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات میں سے ان کو چنا ہے، المصطفیٰ برگزیدہ ہیں آپ کے، المکرم جن کو آپ نے تکریم عطا کی ہے، المقرب وہ جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ولی خدا کون ہوتا ہے؟ ولایت یعنی قرب، دو چیزوں کے درمیان ایسا قرب کے درمیان میں کوئی زائد چیز فاصلہ نہ ہو، یعنی وہ محمد و آل محمد کہ جو آپ کے برگزیدہ ہیں، آپ کے مصطفیٰ بندے ہیں، آپ کے مرتضیٰ بندے ہیں، آپ کے چنے ہوئے بندے ہیں، کہ جن کے اور آپ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اگر کسی نے آنا ہے تو پھر ان کے راستے سے آئے، ان کے اوپر، چونکہ آپ کے اور خدا کے درمیان اگر کسی نے واسطہ بنانا ہے تو ان کو واسطہ بنائے، ان محمد و آل محمد پر کیسے درود پہ؟ افضل صلوات، اپنی دعاؤں اور صلوات میں سب سے افضل ترین دعا صلوات، وبارک علیہ اتم برکات، اور برکات میں سے تام ترین اور یقیناً واقعی ترین برکات ان پر نازل کر، وترحم علیہ امتع رحماتک، اور اپنی رحمتوں میں سے بھی سب سے زیادہ جو آپ کی رحمت ہے، سب سے بڑا جو آپ کا لطف ہے، وسیع ترین اور لطیف ترین رحمت جو ہے وہ آل محمد پر نازل فرما۔ اسی طرح رب صلی علی محمد و آل محمد صلاتاً زاکیتاً لا تکون صلاتاً ازکا منہ، یعنی ان پر ایسی پاکیزہ و طاہر سلوات بھیج کی جس سے زیادہ پاکیزہ اور طاہر سلوات اور کوئی نہ ہو، وصلی علیہ صلاتاً نامیتاً لا تکون صلاتاً انما منہ، اور ان پر ایسی سلوات بھیج کی جس کی برکات اتنی زیادہ ہوں کہ اس سے زیادہ کسی اور درود اور سلام کی برکات نہ ہوں، وصلی علیہ صلاتاً راضیتاً لا تکون صلاتاً فوقہ، اور ایسی اس محمد و آل محمد پر سلوات بھیج کے جو جس میں رضایت ہو کہ اس سے بڑھ کر کسی اور درود اور سلام میں رضایت نہ ہو، رب صلی علی محمد و آل محمد صلاتا ترضیہ وَتَزِيدُ عَلَى رِضَاهُ، محمد و آل محمد پر ایسی صلوات بھیج کہ جس سے محمد و آل محمد راضی ہو جائیں، نہ کہ بلکہ ان کی رضایت میں اضافہ ہو اس سے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتَزِيدُ عَلَى رِضَاكَ لَهُ، اور ایسی صلوات بھیج کہ جو جس سے تیری خوشنودی اور رضایت بھی حاصل ہو، بلکہ تیری خوشنودی اور رضایت میں اسے اضافہ ہو۔ وصلی علیہ صلاۃ لا ترضی لہ الا بها، اور ایسا درود اور ایسی صلوات بھیج کہ جس سے صرف تیری ذات راضی ہو، کہ خوشنودی خداوندی اور رضایت خداوندی صرف اس سے حاصل ہو۔ ولا ترضی غیرہ لہا اہلا، اور تیرے علاوہ اس صلات کا کوئی اہل نہ ہو۔ اور یہ فراز جو ہے آگے چل رہا ہے امام کا دعا کا،
چونکہ صلوات ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں خدا بھی شامل ہوتا ہے اور فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، تو اور اس کا ثواب لامحدود ہے، لامتناہی ہے۔ بہت اچھے انداز سے آپ نے اس نقطے کو کہ صلوات کا کردار دعا کی استجابت میں کیا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے واضح کیا، اگرچہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ولا اس دعا کو اور ان معارف کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اتنے مہم موضوع کے اوپر گفتگو کی۔ تو ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے مہمان نے بہت ہی اچھے انداز سے اس دعا کو بیان کیا اور اس دعا کے اندر ان مہم مطالب کو بیان کیا کہ جو امام سید الساجدین نے روز عرفہ کے دن، معمول تھا امام کا کہ روز عرفہ کے دن یہ دعا پڑھتے تھے کہ جو صحیفہ سجادیہ کی سب سے لمبی دعا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔